चाहिए गर दीनों दुनिया में सुको दिल की खुशी, सोबते उलमा में आकर सीखो बातें इल्म की।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। مدنی چن کے ناظرین پروگرام ہے علم کی باتیں, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین کی باتیں سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اول تاخیر ساتھ رہیے, انشاءاللہ بہت سی ایسی چیزیں جس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ محبت رسول میں بھی انشاءاللہ مزید اضافہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ مفتین کرام موجود ہیں اور آج کے اس پروگرام میں مہمان ہیں مفتی حسان صاحب, حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔
جزاک اللہ۔
اور انہی کے ساتھ ہیں مفتی جمیل صاحب, حضرت آپ کو بھی مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ خیرا۔
ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پوری فرماتا ہے, اور اس میں سے 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی ہیں۔ یہ اللہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بطور خاص جمعرات کا جب دن شروع ہو جائے اسی طرح شب جمعہ اور روز جمعہ, یہ وہ مقبول اور محبوب ترین گھڑیاں ہیں کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں, اور ذہن نصیب کہ پورا ہفتہ ہی کچھ ایسا وقت متعین کر لینا چاہیے اور خالصتاً نیت لے کر محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گویا کہ حاضر ہو کر آدمی درود و سلام پیش کر رہا ہے, اپنے اذہان کو اپنی توجہ کو ہر طرح کے دنیاوی خیالات سے پاک صاف کر کے خالی کر کے خالصتاً محبت رسول میں ذوق رسول میں درود شریف کے یہ اس طرح نذرانے پیش کریں, انشاءاللہ اس کے بہت سے فوائد آپ دنیا کے اندر ہی دیکھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین الحمدللہ اشاکان رسول ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ بڑے ہی احترام کے ساتھ عقیدتوں کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر خیر کر کے سن کے محافل کا انعقاد کر کے اپنے گھروں میں میلاد شریف کا اہتمام کر کے اور طرح طرح سے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں, زبان پر خوشی کے ترانے گویا کے لاتے ہیں, شکرانے کے ترانے لاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اور مدحہ میں جو لکھے گئے کلام ہیں اور جو روایات ہیں اس طرح کے بیانات سنتے ہیں کرتے ہیں۔ یہ الحمدللہ اشاکان رسول کا ایک معمول ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک عاشق اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کرے, محبت کی ایک نشانی اور علامت یہی ہے اپنے محبوب کو کثرت سے یاد کرنا۔ آج کے ہم اس پروگرام کے اندر بطور خاص ایک دوسرا پہلو بھی کہ اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی یہ کہلائے کہ وہ واقعی اپنی محبت کے اندر کامل ہو چکا ہے, وہ اپنی محبت میں کمال والے درجے بھی پورے کر رہا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امتی پر کیا لازم ہوتے ہیں اور محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں, جسے آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہی ہمارا موضوع ہے, اسی پر گفتگو رہے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں مفتین اکرام کی طرف, اور پہلے میں مفتی حسان صاحب سے یہ پوچھوں گا, حضرت محبت کی بات ہوتی ہے تو تذکرہ بھی اسی میں آتا ہے, ذکر خیر کرنا, دیگر جو چیزیں میں نے چند ذکر کی ہیں یہ محبت ہے۔ مزید جو محبت کے تقاضے کے اس کے اندر کہا جائے کہ یہ کامل محبت کی طرف آدمی جا رہا ہے اور واقعی اس آدمی کے اندر جو محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کمال والی ہے, کامل ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں محبت یہ دل کے میلان کو کہتے ہیں, یعنی کسی چیز کی طرف دل مائل ہے تو ایسی کیفیت کو یہ محبت کہا جاتا ہے, یعنی کسی چیز کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے, کسی چیز کی طرف ہم توجہ رکھتے ہیں, اسی کی طرف ہمارا خیال ہوتا ہے, تو یہ جو میلان ہوتا ہے دل کا اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کیفیت ہے, اور یہ کیفیت ظاہر ہے کہ کم زیادہ ہوتی ہے, کسی کے اندر بہت زیادہ ہوگی، کسی کے اندر اس کے مقابلے میں کچھ کم ہوگی، کسی کے اندر اس سے بھی بہت زیادہ یہ کیفیت ہوگی۔ تو ایک ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی کیفیت میں جو ہماری محبت ہوتی ہے وہ یقیناً ہر ایک کے اندر اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہوتی ہے۔ دوسرا، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، یعنی جس کو علماء نے علامات سے بھی تعبیر کیا ہے، نشانیوں سے تعبیر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت جو ہے اس کی علامات کیا کیا ہیں، نشانیاں کیا کیا ہیں، تو اس کو بیان کیا گیا ہے اور وہ بہت ساری ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر کوئی بندہ محبت کرتا ہے تو وہ کیا کرے، کیا باتیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ جب ہم عقائد کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا مطلق ذکر ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں ہم نے کیا کیا نظریات رکھنے ہیں، کیا کیا عقیدے رکھنے ہیں، کہ اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، ان کو جس چیز کے لیے بھیجا انہوں نے اپنا کام پورا کیا، کوئی چیز نہیں چھپائی، ساری کی ساری باتیں آگے تک پہنچا دی۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ معصوم تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، بشر تھے، اللہ پاک نے ان کو انسان بنا کر بھیجا، مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور ان کے اوپر جو اعتقادات رکھنے ہیں ان کے حق ہونے پر وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک علیحدہ چیپٹر باندھا جاتا ہے، ایک علیحدہ گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ تو تھے تمام کے حوالے سے، لیکن کچھ جو تقاضے ہیں، کچھ جو عقائد ہیں، کچھ جو نظریات ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے تعلق رکھتے ہیں۔
واہ،
تو اس میں پھر عقائد بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، آپ کی شفاعت کا اعتقاد رکھنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اس کے تقاضے یہ بیان کیے جاتے ہیں، جس کو ہم حقوق بھی کہہ سکتے ہیں،
ٹھیک،
کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی امت کے اوپر حقوق ہیں کہ ان چیزوں کو امت نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تفصیلی بحث ہے جس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی کہ یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے،
ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان پر ایمان لانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام لے کر آئے کہ اور آپ نے تصدیق کرنے والا ایک وصف اور یہی ہمیں تعلیم ہے، تو یہی ایک ایمان کا تقاضا ہے اور ایمانیات میں سے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ پہلا تقاضا ہے۔ جمیل صاحب، عمل کے اعتبار سے ہم گفتگو کریں کہ ایک عاشق جو محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے محبت، لیکن ساتھ ساتھ پھر اس کو کون سے ایسے اعمال افعال اپنے اندر وہ قصدن بالفعل محبت رسول میں، یہ بھی کوئی علامت ہو سکتی ہے کہ محبت رسول میں آدمی اپنے عمل کو اور اچھا سے اچھا کرتا جائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کا حکم ارشاد فرمایا ہے ان کاموں کی تعمیل کی جائے، ان کو ادا کیا جائے، اور جن امور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، تو ان کاموں کی طرف آدمی نہ جائے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کاموں کا حکم دیں وہ کرنا ہوگا، جن کاموں سے منع فرمائے ان سے بچنا ہوگا، جس کو قرآن پاک میں کیا ہی خوب انداز سے بیان فرمایا گیا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ نبی تمہیں جس بات کا حکم دیں ان امور کو اپنا لو، ان کاموں کو اپنا لو، اور جن کاموں سے تمہیں منع کر دیں ان کاموں سے باز رہو۔ یہ تو ایک وہ چیز ہے کہ حضور کا جو آرڈر آ چکا ہے اس کو تو عمل میں لانا ہی لانا ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان جو سچے عشق کے منصب پر فائز تھے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت والی ہانہ ان کو اللہ تعالی نے نصیب فرمائی تھی، ان کا انداز بڑا ہی نرالا ہوتا تھا، حضور کے فرامین کو ٹالنا تو ان حضرات کی جو فطرت ہی میں نہیں تھا، جن کاموں کا حضور نے حکم بھی نہیں دیا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اپناتے ہیں، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حکم نہ بھی فرمائے تو یہ ایک محبت کی علامت ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو مبارک ذاتیں ہیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والیہانہ محبت ہوا کرتی ہے۔
جی،
تو ان حضرات صحابہ کی سیرت پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کاموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو اگرچہ ان کا حکم نہیں تھا لیکن محبت رسول کا یہ جذبہ تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ کام کیا کرتے تھے اور اس کام کو کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر آپ مسکرائے تو جو آپ کے رفقا تھے انہوں نے کہا کہ کس بات پہ آپ مسکرا رہے ہیں، یعنی ایک ہنسنے کی مسکرانے کی کوئی وجہ ہوتی ہے تو کس بنا پر مسکرائے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وجہ ارشاد فرمائی وہ اس میں محبت رسول کتنی جھلک رہی ہے، فرمایا ایک موقع تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے تھے، تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، تو اس پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے فوائد کو بیان فرمایا کہ چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے فوائد کا ذکر فرمایا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے وضو کے فوائد صحابہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کے وصال ظاہری کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو اس تصور میں ڈوب کر پھر بھی وہ آگے کوئی حدیث بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان یہ عشق و محبت کی اعلیٰ مثالیں ہیں اور ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت، حضور کے فرامین پر عمل کرنا جیسا ان کی ذات میں پایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی ہستی کو اس امت کے لیے آئیڈیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ اے صحابہ تم جیسا ایمان لے آئیں، جیسا تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، رسول پر ایمان رکھتے ہو، اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرتے ہو، اگر اسی طرح یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں تو ہدایت پر جائیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی ہستی ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نقشہ ہم پر ظاہر کرتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جہاں یہ تقاضا ہے کہ اپنی جان، اپنا مال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کاموں میں ہم خرچ کریں، تو وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے فرامین پر عمل کریں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے ان کاموں سے بچیں۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کریں گے تو اس میں ہمارے لیے کتنے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے۔
یہ آپ نے وضو کی ایک مثال دی ہے اور اس طرح کے صحابہ کی کئی ایسی مثالیں ہیں کہ کوئی مسجد کے گیٹ پر بیٹھ کر گوشت منگوا رہا ہے، اور یہ خاص کیا کہیں گے احسان صاحب، جمیل بھائی نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، میں اس میں ایک دو باتوں کا اضافہ کرتا ہوں اس حوالے سے۔ ایک تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اطاعت و اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بات ارشاد فرمائی گئی اس پر عمل کرنا۔
صحیح،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کرو تو وہ کرنا، یہ ہے اطاعت۔ اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا اس شخصیت نے کیا ہے ویسا کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بڑے انوکھے واقعات اس حوالے سے نقل کیے گئے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اجلسو اے لوگو بیٹھ جاؤ
بیٹھ جاؤ.
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد کے دروازے پر پہنچے تھے, آپ وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ملاحظہ فرمایا تو فرمایا اے ابن مسعود آگے آ جاؤ. یعنی اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس لیے کہ آپ ایک زبردست فقیہ تھے
ذہین,
تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کے قریب وہ افراد رہیں کہ جو ذہین افراد ہیں, تاکہ آپ کی نماز کو لیں, نماز کے طریقہ کار کو آگے پہنچائیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث مبارکہ امام بیہقی نے بسند صحیح یہ روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے جو حاضرین بیٹھے ہوئے تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ اجلسو بیٹھ جاؤ. آپ مسجد کے باہر تھے, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے مسجد کے باہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی کہ بیٹھ جاؤ,
نہیں بیٹھ,
تو وہ وہیں بیٹھ گئے. بعد میں کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی, زادک اللہ حرصا علی طاعت اللہ ورسولہ, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جو محبت اور حرص تیرے اندر ہے اس کو اور بڑھا
دے.
تو اب غور طلب بات یہ ہے, سوچنے والی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ یہ خطاب ان کے لیے ہے کہ جو مسجد کے اندر موجود ہے مسجد کے اندر جا کے بیٹھنا ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ بیٹھنا اندر جا کے ہے, لیکن یہ سوچنا کسی اور کے لیے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کان کے اندر آ گئی تو بات ختم, بس وہیں بیٹھ گئے.
آئے آئے آئے.
یہ محبت کا انداز تھا, اطاعت کا انداز تھا, اتباع. حضرت عبداللہ بن عمر ان کو کہتے ہی متبع سنت ہیں, ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے بڑھ کر جن کی اتباع سنت مشہور ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی.
جب بھی ان کو لوگ پسند کرتے تھے کہ ہمارے حج کے سفر میں ہی ہمارے رفیق بنے.
آپ کی واقعات بہت سارے ہیں اور مشہور و معروف بھی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو بغیر کسی وجہ کے مٹی کا ایک ٹیلا تھا, ڈھیر تھا مٹی کا, تو اس پر آپ نے اپنا گھٹنا ٹچ کر دیا. کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا راستہ ہے, ادھر سے راستہ ہے, یہ کیا آپ نے گھٹنا ٹچ کر دیا اس کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ بس ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھٹنا اس سے ٹچ ہوا تھا, تو میں نے بس اس ادا کو ادا کرنے کے لیے یہاں پر اپنے گھٹنے کو ٹچ کیا ہے. اس پر ملا لقاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شرح الشفا کے اندر لکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امور, وہ کام جو ایسے ہوتے تھے کہ جو عادتاً یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً نہیں فرمائے, اس کے باوجود وہ اس پر عمل کیا کرتے
ہیں.
یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کو ہم سنت کہیں یا ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے, لیکن ان کی محبت تھی کہ جی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس طرح یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ جب مدینے سے مکے کی طرف سفر اختیار کرتے تو آپ کا انداز یہ ہوتا کہ مدینے اور مکے کے درمیان میں وہ راستہ اختیار کرتے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اختیار کیا تھا, اور راستے میں ہر وہ مقام کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی اس کو تلاش کرتے, اور اسی مقام پر کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی بٹھائی تھی اس مقام پہ اونٹنی بٹھاتے اور وہاں آپ نماز ادا کرتے.
کیا بات,
ادا کرتے 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 پھر آپ
کے سفر کے اندر, آدمی جب سفر میں ہوتا ہے تو کئی چیزیں وہ ایسی بھی ترک کر دیتا ہے جس میں عام حالت میں وہ عمل کر رہا ہوتا ہے,
لیکن وہ ترک نہیں کرتے تھے.
آئے آئے,
حتیٰ کہ جب مکہ مکرمہ کے پاس پہنچتے یا واپسی مدینہ منورہ آتے تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شہر میں جب بھی داخل ہوتے تو صبح کے وقت داخل ہوتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اچانک گھر نہیں پہنچتے تھے, بلکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اطلاع دے لے اپنے گھر پر, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ شہر کے باہر رات گزارتے پھر اس کے بعد شہر میں داخل ہوتے. پہلے زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں مشکل نہیں تھی اس حوالے سے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ہی یہ تھا کہ کتنی دیر پہلے پہنچ جائیں, پہلے رکیں گے, صبح ہوگی اس کے بعد پھر جو ہے وہ شہر کے اندر داخل ہوا. اچھا, بخاری شریفی کی حدیث مبارکہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو کعبۃ اللہ المشرفہ کا دروازہ کھلوایا, اور پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہوئے, دروازہ بند کر دیا گیا. صحیح. حضرت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کر گئے تو آپ نے کعبے کی الٹی جانب یعنی اندر داخل ہو کے جو الٹی طرف کے دو ستون ہیں اس پر اس کے پاس آپ نے مختصر دو رکعتیں ادا کی. پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں تیزی سے آگے بڑھا اور میں نے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی تھی کعبے کے اندر؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں پڑھی تھی. اور پھر اس کے بعد میں پوچھا کہاں پڑی تھی؟ بولے اندر داخل ہو گئے چھ ہاتھ کا فاصلہ رہے گا الٹے ہاتھ کی طرف جو دو ستون ہیں ان کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ معمول تھا کہ آپ تشریف لے کر جاتے جب بھی تو وہاں کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر داخل ہوتے تو اسی جگہ پہ جاتے اسی مقام پہ دو رکعتیں ادا کرتے اور اس کے بعد آپ فرماتے کہ کعبے کی کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھ لو ہو جائے گی لیکن میں اسی جگہ پہ نماز پڑھ.
آئے 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 آئے. اور یہ ان کی محبت بھی ہے
جی.
اور کیوں نہ ہو, جب مقام ابراہیم جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا وہ نقش ہے تو اس پتھر کے پاس بتخذو من مقام ابراہیم مصلی, اللہ نے فرمایا اسے مصلی بنا لو نماز کی جگہ, تو جہاں پیارے محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے تو وہ بھی وہاں پڑھتے تھے صحابہ اسی عقیدتوں کے ساتھ. وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے دعوت ہی خاص اسی لیے دی کہ میرے گھر پہ آ کے نماز پڑھیں.
جی, حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر ہی ہے, فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنت اصلی لقومی, میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں لیکن اب میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں, درمیان میں نالا ہے, جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو میرا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں,
یعنی مصلی ہی بنا لیں.
ہاں صحیح, وہ باب ہی مساجد البیوت یعنی گھروں کے اندر مسجد بنانے والا باب ہے, اس میں امام بخاری حدیث مبارکہ لے کر آئے. اور پھر لطف بھی تو ہے نا, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت بھی تھی, اطاعت و فرما برداری بھی تھی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ آؤں گا. تو دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت ان کے گھر تشریف لے کر گئے, ساتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ان سے پوچھا کہ میں کس جگہ پہ نماز پڑھوں, تو انہوں نے اشارہ کیا رسول اللہ یہاں نماز پڑھ لیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو رکعتیں پڑھیں, پیچھے صحابہ اکرام علی مدوان بھی کھڑے ہوئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی گھر آئی ہوئی تھی تو انہوں نے کہاں موقع چھوڑنا تھا, تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کھانا تیار کیا ہوا ہے, خزیرہ اس کو کہا جاتا ہے, کھانا بنایا جاتا ہے, وہ انہوں نے بنا کے رکھا تو حبسنا, ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا, تیاری کر رکھی تھی پہلے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب منع تو فرمائیں گے نہیں, تو پہلے سے کھانا تیار کر کے رکھا ہوا تھا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف فرما رہے ہیں. اور پھر جیسے ہی محلے والوں کو پتا چلا, کمپاؤنڈ والوں کو پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائیں, تو پھر تو ہجوم پڑ گیا ان کے گھر پہ, سارے کے سارے وہاں پر پہنچ گئے. تو بہرحال یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک انداز تھا, ایسے اور بہت سارے واقعات یہ موجود ہیں
ماشاءاللہ. مختصر یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس عمل کو, اور پھر اسی ذوق اور محبت کے ساتھ کہ حضور علیہ السلام نے ایسا یہ کیا ہے. یہاں ایک اور بات بھی ناظرین, محبت کا تقاضا ایک تو یہ جو یہ پہلو ہم نے عرض کیا, کئی ایسے معاملات جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کو بھی اسی محبت کے ساتھ اپنی زندگی سے مائنس کرنا, یہ بھی محبت رسول کا تقاضا ہے.
بالکل,
یعنی بعض ہوتا ہے جمیل صاحب کچھ چیز کا پتہ چلا کہ میٹھا کھانا اس موقع پہ پسندیدہ فرمایا, محبوب فرمایا, کہیں نوش بھی فرمایا, تو بعض اوقات ہم کسی کے شخص پہ یا متعین کسی فرد پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اس طرح کی باتیں کہ یہ اچھی بات ہے یہ کھانے پینے کی چیز ہے یا اس طرح کی کوئی ہے, تو آدمی پھر اس کی نسبت بھی ادھر کر کے اور پھر وہ کھانا بھی شروع کرتا ہے. تو جیسے یہ کھانے میں بھی ایک لذت, بھلے وہ اپنی طبیعت کا تقاضا ہے کہ اس میں لذت ہے سب چیزیں, لیکن ہم اس کی نسبت ایک اس طرح کرتے ہیں, تو ایسے وہ اعمال کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں, جن سے آپ نے منع کیا, ان کو بھی اسی محبت کا استحضار رکھ کر ان سے ترک جب آدمی کرے, یہ بھی تقاضا ہے کہ نہیں محبت رسول؟
بالکل, یہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقاضے کا اعلیٰ اظہار ہے. شفیق صاحب, جس طرح محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ احکامات اور ان حکموں پر عمل کرنا ہے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے منع فرما دی یا جن چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تو ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے. اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام علی رضوان کی ذات میں محبت کا یہ تقاضا کتنا عظیم و شان طریقے سے پایا جاتا تھا اور ان کی سیرت کا یہ حصہ تھا. ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذات اور ارد گرد صحابہ کرام علی رضوان بھی جلوہ فرما ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی وہ اس حالت میں آئے ہوئے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار ناپسندیدگی کرتے ہوئے ان کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی لی اور اس کو پھینک دیا. پھر اس کے بعد دیگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرامین ارشاد فرمانے تھے وہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پھر نشست برخاست ہو گئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب اس کے بعد وہ انگوٹھی بھی پڑی ہوئی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے نکال کے پھینک دیا ہے. اب وہ صحابی بھی ہیں اور دیگر صحابہ بھی موجود ہیں تو ان صحابی سے کسی نے کہا کہ یہ انگوٹھی اٹھا لیں, اصل میں آپ کو پہننے سے منع کیا, یعنی مرد کو سونا پہننا حرام ہے, تو آپ نے چونکہ سونا پہنا ہوا تھا زیور انگوٹھی کی صورت میں تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ کے ہاتھ سے نکال کے پھینک دیا ہے, آپ ایسا کریں, مشورہ دیا کہ آپ انگوٹھی اٹھا لیں, اس کا کوئی دوسرا استعمال کر لیں, اس کو فروخت کر دیں یا گھر کی خواتین.
پہننا منع ہے, ملکیت میں رکھنا تو منع نہیں ہے,
تو اب اس کو دیگر استعمال میں لایا جا سکتا ہے, فروخت کر کے گھر کے کام کاج میں استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جذبات کتنے پیارے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے تو میری عشق و محبت حضور سے جو ہے وہ اس بات کو ہرگز گوارا نہیں کرتے کہ حضور کی پھینکی ہوئی چیز کو میں اٹھا لوں. تو انہوں نے اس چیز کو نہیں اٹھایا اور پھر بالآخر اس چیز کو اگر دیگر صحابہ کرام جو مستحقین تھے تو ان کے استعمال کے لیے اس کو مباح کر دیا, لیکن اس چیز کو جو سونے کی انگوٹھی ہے اس کو اٹھانا آپ نے گوارا نہیں کیا.
یعنی زیور کس کو پسند, گولڈ, سونا, اور آج تو ویسے بھی لوگ جن کے پاس نہیں ہے وہ ابھی پچھتاتے ہیں, یا جنہوں نے ابھی قریب ماضی میں ہی بیچا ہو جب ریٹ بہت کم تھے تو اب ان کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بھائی ابھی ہم نے کیوں جو ہے وہ اس کو بیچ دیا. اور اس زمانے میں وہ انگوٹھی وہ پھینک دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھینک دیں اور وہ اٹھانا ہی پسند نہ کریں, حالانکہ اٹھانے سے یا بیچنے سے یا اپنے پاس رکھنے سے تو ابھی منع نہیں ہے, پہننے سے منع ہے. تو اسی طرح ناظرین ہمیں بھی ہر ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے ناپسند کیا ہے اس کو اپنی زندگی سے ایسے ہی نکال دینا ہے, اس کو اپنی زندگی سے جب نکالیں گے تو یہ پھر کامل محبت والا تقاضا ہے گویا کہ ہم نے اس پہ عمل پیرا ہوئے. جی
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں میں سے کسی گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک مکان جو اونچا بنا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونچے بنے ہوئے مکان کی طرف جب نظر فرمائی تو آپ کو وہ اونچا بنا ہوا مکان پسند نہیں آیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس اونچی عمارت کو دیکھا تو کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پہ ناگواری محسوس ہونے لگی. فرمایا یہ مکان کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں انصاری صحابی کا مکان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے کچھ ارشاد نہیں فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. جب وہ صحابی جن کا مکان تھا جب وہ اپنے مکان پر آتے ہیں تو جو شرکا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پہ چل رہے تھے تو انہوں نے ان صحابی کو بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزر رہے تھے, تمہارا یہ اونچا مکان دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کس کا ہے, بتایا گیا فلاں کا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی خوشگواری کا اظہار نہیں فرمایا. تو گویا آپ کے چہرے مبارکہ سے اس کو پسند نہیں
نہ کرنے کا
نا پسندیدگی کا اظہار ہو رہا تھا. ابھی وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچے, یا رسول اللہ میرے مکان میں ایسی کیا چیز آپ نے دیکھی کہ جس چیز کی وجہ سے آپ کو ناپسندیدگی ہوئی, میں اس مکان کو اس کو کیا کروں. وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں نہیں گئے بلکہ وہ صحابی جب انہیں ناگواری کے اظہار کا پتہ چلا تو اپنے مکان میں جو چیز اونچی تھی جس کو حضور نے پسند نہیں فرمایا تو انہوں نے اس کو توڑ دیا, اس چیز کو ہی ڈھا دیا, اور اس کے بعد پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو چیز آپ کو میرے گھر میں پسند نہیں آئی تھی میں اس کو ڈھا چکا ہوں.
اللہ
تو یوں صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی پسند اور ناپسند ان امور میں بڑی جو ہے وہ دلچسپی لیا کرتے تھے کہ ہمیں وہی چیز اپنانی ہے, وہی چیز اپنے گھر میں رکھنی ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند, اور جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو ان چیزوں کو ہم نے ختم کر دینا ہے
اور اپنی زندگی سے بالکل ہی مائنس,
بالکل اپنی زندگی سے مائنس کرنا ہے. اس کی واضح مثال شفیق صاحب, شراب کی جو حرمت ہے, شراب کی حرمت یک بارگی نہیں ہے, یہ بالتدریج اس کے بارے میں ممانعت,
نقصانات,
اس کے بیان کی, بالآخر اس کی حرمت کا حکم آ گیا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اس حکم کو سن لیا کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ چیز جو ان کے غذا کا ایک حصہ تھا دسترخوان پہ
اور عام معمول تھا
شراب رکھی ہوتی تھی, مٹکے بھرے ہوئے تھے, برتن بھرے ہوتے تھے, لیکن جب حرمت خمر نازل ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی سن لیا کہ شراب حرام ہے, اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے گھر میں جتنے بھرے بھرے شراب کے بھرے ہوئے مٹکے تھے, برتن تھے, وہ سب کی سب شراب بہا دی, یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں وہ شراب بہ رہی تھی,
ندیوں کی طرح
بہ رہی تھی. اور صحابہ کرام علیہم رضوان شراب کی حرمت کا حکم سن کر دوبارہ انہوں نے شراب کی طرف رجوع نہیں کیا.
کیوں نہیں کیا؟ اب یہ جمیل صاحب, یہاں پہ احسان صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا, ایک چیز ہے کہ آدمی یہاں ایک کئی ناظرین ہو گئے سننے میں بھی, یار ابھی ایک کیفیت ہے کہ شراب بعض ایسے کہ جن جو نام سن کے اس سے نفرت کرتے ہیں, جن کبھی شراب کی طرف گئے ہی نہیں اور لگ شکر محفوظ ہے اس سے, ایک یہ چیز ہے اس وجہ سے کسی چیز سے نفرت ہو جانا, ٹھیک ہے, کئی چیزوں سے, مردار سے نفرت, دیگر چیزوں سے, ایک وہ چیز جو آدمی کی ایک طرح کی طبیعت, غذا, ان سب چیزوں میں داخل ہو اور پھر ادھر ساتھ آ جائے قول رسول, ادھر ساتھ فرمان رسول. تو صحابہ کا کیسا تزکیہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ جب قول اور حضور کا حکم آ جائے پھر وہ اپنی خواہشات ساری چھوڑ دیتے تھے.
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وفد عبد القیس آیا, عبد القیس قبیلہ تھا, اس کے قبیلے کے افراد آئے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا, کچھ چیزوں سے منع فرمایا. اب جو منع فرمایا اس میں دبا, ہنتم, مقیر, یہ چیزیں ان سے منع فرمایا, برتن تھے یہ, کہ درختوں کی جڑوں سے بنائے جاتے تھے, کدو سے بنائے جاتے تھے, تار کول برتنوں کے اوپر لگایا جاتا تھا, اس کے اندر شراب تیار کی جاتی تھی, تو اس سے ان کا طریقہ کار تھا کہ لذیذ شراب پیدا بنتی تھی اس سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان کو منع فرما دیا. تو ان صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان برتنوں کو استعمال کرنا ترک کر دیا. یہ منع کیوں فرمایا تھا؟ منع بعد میں پھر اجازت دی کہ ان برتنوں کو استعمال کر سکتے ہو, دیکھیے برتن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, برتن استعمال کر سکتے ہو, لیکن منع اس لیے فرمایا تھا کہ کہیں ان برتنوں کو دیکھ کر شراب کی یاد نہ آئے. ٹھیک ہے, تو اب اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک قوم ایسی پوری ہے کہ جس کی زندگی اس چیز کے اندر گزر رہی ہے, تو اب ان کا اس چیز کو چھوڑنا یہ انتہائی مشکل امر تھا, مشکل کام تھا, قدرت بھی حاصل ہے, ایسا نہیں کہ موجود نہیں ہے, ظاہر ہے کہ ان کو مار کے تو کسی نے روکا نہیں تھا اس چیز سے, اس وقت قدرت بھی حاصل تھی, دور دراز کے قبائل کے اندر رہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان برتنوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا اس لیے کہ کہیں شراب کی طرف ذہن نہ چلا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا, اللہ پاک نے اس سے منع فرما دیا. تو یہ واقعی ایسا ہے کہ ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر بندہ قادر ہی نہیں ہے, قدرت ہی نہیں رکھتا, لیکن اصل جو چیز ہے کہ جس گناہ کو چھوڑنا, یہ بندہ جس کو چھوڑے, اصل جس کے اوپر ثواب ملتا ہے, ولیمن خاف مقام ربی جنتان, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں, و اما من خاف مقام ربی ونہ النفس عن الہوا فان الجنت ہی المأوی, کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، نفس کو اس نے خواہش سے روک کے رکھا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ ساری ان کے لیے کہ جو گناہ پر قدرت رکھتے ہیں پھر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں.
بالکل،
ورنہ ایک گناہ ہے بندہ اس پر قدرت ہی نہیں رکھتا یا اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں. اللہ کا کرم ہے، نعمت ہے اس کی، لیکن اگر بندہ اس پہ قدرت رکھتا ہے، اس کا دل اس کی طرف ہے، اس کے بعد وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو حقیقی طور پہ اللہ سے ڈرنے والا یہ ہے. تو ہمارا ان چیزوں سے نفرت کرنا یہ بہت اچھا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اصل کمال وہی تھا کہ بندہ اس پہ قادر بھی تھا اور اس کی لذت اور محبت اس نے چکھی ہوئی تھی، اسے معلوم تھا کہ اس کے اندر کیسا لطف آ رہا ہے. اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا واقعی یہ حقیقی طور پر اطاعت و فرما برداری کرنا.
جیسے معاشرے میں ایک طرح کا یہ کہیں کہ معاشرہ ایک طبقہ سود کے اندر کاروباری، اچھا اسی طرح رشوت ساتھ معاملہ، دیگر اور کئی چیزیں ایسی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ممانعت جن کی فرمائی، لیکن لوگ کہتے ہیں یار معاشرے میں کاروبار کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم اس کے بغیر کر نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، بس ٹھیک ہے وہ یہ کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں.
لیکن یہ ساری چیزیں اس زمانے میں بھی تھی. مشرکین نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ یہود سب نے یہی کہا تھا، انما البیع مثل الربا، خرید و فروغ اور سود ایک ہی چیز ہے. تو جواب آیا احل اللہ البیع وحرم الربا، ایک چیز نہیں ہے، خرید و فروغ کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. حکمت جدا گانا ہے، پیچھے اور چیزیں الگ ہیں، لیکن اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے خرید و فروغ کو حلال قرار دے دیا ہے، سود کو حرام قرار دے دیا ہے کہ تمہارا کام ہے ماننا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس زمانے میں بھی تھی، لیکن سب کچھ چھوڑ دیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں ارشاد فرمایا. اچھا، یہاں جو آپ گفتگو کی ابھی آپ جمیل صاحب کے ساتھ، کہ ایک ہے بات کو ماننا، اطاعت کرنا، اور ایک ہے رکنا. رکنا زیادہ اہم ہے،
رکنا زیادہ
جی اصل میں دیکھیں کہ یہ فرمایا کہ ما امرتکم بشیئن، میں جب تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اتنا اس کے اوپر عمل کرو، یعنی جو فرائض و واجبات ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کا تمہیں کرنے کا میں نے حکم دیا، سنت غیر مقدہ ہے، نوافل وغیرہ ہیں، تو اس میں جو تمہاری طاقت ہے اس کے مطابق تم نے کرنا ہے. لیکن جہاں یہ فرمایا نا کہ وما نہیتکم عنہ فاجتنبوا، وہیں کوئی قید نہیں ہے کہ تمہارا دل کرتا ہے تو بچو، دل نہیں کرتا تو بچو، یہ نہیں، بلکہ جس چیز سے میں نے منع کر دیا اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، تو بچنا یہ زیادہ اہم ہے. ایک روایت ذکر کی جاتی ہے جو الاشباہ والنظائر کے اندر موجود ہے کہ ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا یہ جنوں انس کی عبادت سے، یعنی نفلی عبادت سے بڑھ کر،
اللہ اکبر اللہ، یعنی گناہ کا ترک بھی عبادت کی
عبادت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کف کہلاتا ہے، رکنا کہلاتا ہے، ترک کرنا کہلاتا ہے. تو گناہ سے بچنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا اس سے بچنا، یہ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اہم باتیں آپ نے حسان صاحب، اور میں کہتا ہوں کہ اس سلسلے کی اگر کہیں کہ پورا ہمارا مقصد ہی حل ہو جائے، یہ پوائنٹ ہے، آدمی اپنی زندگی میں اس چیز کو ضرور طور پر نافذ کرے. اور وہ بڑی بڑی تمام تر چیزیں جس میں ترک نماز، نماز کو جان بوجھ کر قصدن نماز چھوڑنے والے، یا جماعت کے تارک جماعت کو چھوڑ دینے والے، یا اپنی روزی کے اندر معاملات کے اندر یہ بغیر کسی فکر کیے ہوئے، حالانکہ کتنی چیزیں ایسی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور بعض وہ چیزیں جن کی تجارت سے ہی منع کیا. ہم نے شراب کا تذکرہ کیا تو شراب کے لیے تو آپ نے کئی اس کو بنانے والے، نچوڑنے والے، اٹھانے والے، کتنی چیزوں کی آپ نے ممانعت جو فرمائی ہے، اور ان پر حدیثوں کے اندر جو ہے وہ لعنت وارد ہے. تو اس طرح کئی ایسی چیزیں ہیں، ان کو آدمی اگر خدا نخواستہ اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ اس پر بھی وہ عمل پیرا ہے، وہ نافرمانی بولے وہ کام کر رہا ہے، تو اس کو بالکل اپنی زندگی سے ان چیزوں کو مائنس کرنا ہے. حسن صاحب، بات تو نہیں کرنی چاہیے لیکن دل میں آتی ہے کہ بات کر بھی لینی چاہیے، کہ بعض اوقات ایسے کچھ مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ ہماری کتنی نافرمانیاں ایک طرف ہوں، اور کریں گے وہ نافرمانی قصدن، لیکن کہیں گے کہ ہماری محبت کی وجہ سے ہم جو ہے وہ سب کچھ وہ ختم ہو جائے گا، کیا کہیں گے آپ؟
ایسا نہیں ہے، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں محبت کا تو ہم انکار نہیں کرتے کہ کس کو کتنی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں. جیسے رحمت ہے نا، رحمت، اللہ پاک کی رحمت ذکر کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی ذکر کی جاتی ہے، آپ کی شفاعت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کسی کو جری بنانا نہیں ہوتا, کسی کو یہ نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے جو چاہے کرتا پھرے. تو پھر تو رحمت کا تذکرہ ہی اس کے لیے نقصان دہ ہو گیا نا کہ وہ ہم نے ذکر کیا اس کے سامنے. اصل میں رحمت کا ذکر کرنا, شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا, اس کا مقصد ہوتا ہے کہ بندہ ترغیب حاصل کرے.
ٹھیک ہے,
یعنی آپ ایک شخص سے, ایک ذات ہے جو آپ کے اوپر انعام پر انعام کرے, آپ کے استاد یا آپ کا کوئی بڑا ہے وہ آپ پر انعام پر انعام کر رہا ہے, آپ کو خوب نعمتیں دے رہا ہے, آئے دن آپ کو تحفے بھیج رہا ہے, چیزیں بھیج رہا ہے, رقم بھیج رہا ہے, سامان بھیج رہا ہے, آپ کہیں جتنا بھی بھیجے میں نے اس کی بات ماننی نہیں ہے, تو یہ اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس کو ہم یہ کہیں گے نا کہ یہ تو آپ ناشکری کر رہے ہیں, اور آپ اس کا مطلب ہے کہ اس کی نعمتوں کی قدر ہی نہیں کر رہے, آپ اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے.
بالکل
ٹھیک ہے نا. تو رحمت کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا دیگر اس طرح کی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ عمل کی طرف آگے بڑھے, کہ بھائی وہ آپ کے اوپر رحمتیں کر رہا ہے, نعمتیں کر رہا ہے, تو آپ اس کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت پر امید رکھ رہا ہوتا ہے کہ بخشا جاؤں گا, مفہوم یہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بے وقوف ہے.
اللہ,
اور فرمایا کہ دانا وہ ہے کہ جو موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے. امام غزالی نے بڑی خوبصورت مثال دے کے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب کوئی بندہ کھیتی اگانا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بنجر زمین پہ جا کے بیج اوپر پھینک دے اور اس کی کھیتی اگ جائے, بلکہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے, جا کے اچھی زمین تلاش کرتا ہے, نرم زمین تلاش کرتا ہے, زرخیز زمین تلاش کرتا ہے, اس کو کھودتا ہے, اس کے اندر بیج ڈالتا ہے, ہل چلاتا ہے, پانی دیتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اللہ کی رحمت پر امید رکھتا ہے کہ بارش برسے گی, سورج کی کرنیں پڑیں گی اور میری کھیتی اگے گی. تو اس کو کہا جاتا ہے واقعی دانا ہے, سمجھدار ہے. جتنا عمل اس کو کرنا تھا, اس کی طاقت تھی, اس کا کام تھا, اس نے کر لیا.
اب توکل,
اب اس کے بعد توکل ہے, بھروسہ ہے کہ میری کھیتی کے اوپر بارش ہوگی, کرنے پڑیں گی اور میری کھیتی اگے گی. اس کے برعکس ایک شخص جائے بنجر زمین ہو, اس کے اوپر بیج ڈال دے, پھینک دے اور نہ اس پہ ہل چلائے, کچھ بھی نہ کرے اور کہے کہ اللہ کی رحمت سے بارش برسے گی اور سورج کی کرنیں پڑیں گی, میری کھیتی اگ جائے گی, تو اس کو کہا جائے گا بے وقوف
ہے.
تو کہ پہلے کام تو اپنا پورا کرو, اس کے بعد اللہ کی رحمت پر امید رکھو. تو فرمائے یہی مثال اس کی ہے کہ بندہ اپنی طاقت کے مطابق جو اس کی استطاعت ہے, جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا ہے وہ عمل کرے گا. نہ وہ اللہ پاک کا حق ادا کر سکتا ہے, نہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکتا ہے. اس نے ان کے احکام پر عمل کرنا ہے کہ ٹوٹی پھوٹی عبادت میں نے کر لی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو مجھ سے ہو سکتی تھی میں نے کر لی, لیکن ظاہر ہے کہ اس کا حق میں ادا نہیں کر سکتا. اللہ پاک اس کے اندر جو کمی واقع ہوئی اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا, قبول فرما لے گا.
کیا بات,
یہ اصل چیز ہے. ورنہ اگر نافرمانی کریں گے تو دیکھیں ہم تو کچھ نہیں, ہم تو بندے ہیں, حکم جو فیصلہ کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ پاک کی ذات ہے, لیکن جو بیان کیا گیا ہے شریعت کا اصول وہ ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں. اور شریعت کے اصول یہ ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ کام کرے گا اپنے طور پر, لیکن ظاہر ہے کہ وہ کر نہیں سکتا جیسا کرنا چاہیے, تو وہ مایوس نہ ہو جائے. اس کی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی رحمت کا ذکر کیا جاتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر کیا,
ماشاءاللہ, نہ کہ اس کو دلیل بنا کے وہ عمل ہی تر کرنا شروع کر دے اور عمل ہی وہ چھوڑ دے. اس لیے لہذا ایسی امیدیں لگانا یہ واقعی ہی بہت پیاری بات کی کہ اس کو بے وقوفی کہا جا سکتا ہے کہ جس امید کے اندر اگر ترک عمل پایا جا رہا ہے, جس امید کے اندر قصدن یہ چیزیں چھوڑی بھی جا رہی ہیں, کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ترک پر یعنی چھوڑنے پر جو شفاعت کی محرومی بیان کی گئی, میں اس ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں جا رہا کہ جس اس کا جو مصداق کیا بیان فرمایا گیا ہے, اول ترین سنت مقرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت مبارکہ جن کی زیادہ تاکید آئی ہے, یعنی اس کے ترک پر یہ وعیدے ہیں کہ وہ شفاعت سے محروم ہو جائے. اور وہ شخص جو بڑے بڑے معاملات کر لیتا ہو, جو حرام کے اندر جا کے پڑھتے ہیں, جس کے اندر وہ چاہے نمازوں کے حوالے سے ہو, چاہے اس کی کمائی کے حوالے سے ہو, چاہے اس کی صداقت اور عدالت کے حوالے سے ہو, یعنی وہ جھوٹ سے کام لیتا ہے, صدق اس میں نہیں ہے, وہ ناانصافی سے کام لیتا ہے, عدل اس کے اندر نہیں ہے, وہ لوگوں کے حق تلف کرتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تو تعلیم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جب پوچھا گیا, بلکہ
ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ صدقہ بھی کرتی ہے، یوں کر کے عمل بھی کرتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، اور پھر ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا جس کے صدقے یا نوافل اس طرح کی عبادات کے اندر تو کمی ہے لیکن پڑوسی اس سے محفوظ ہیں، ان کو کوئی تکلیف اذیت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عورت کے حوالے سے یہ فرمایا کہ وہ جہنم میں اور دوسری کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع اعتبار سے تعلیمات کو وہ دیکھنا ہے، آپ جامع اوصاف اور اخلاق کے اعلیٰ ترین آپ اس مرتبے پر ہیں کہ قرآن خود بیان فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر آپ فائز گئے۔ تو حضور علیہ السلام کی پوری تعلیمات کو ہمیں اپنی زندگیوں میں مدنی چین کے ناظرین یہ نافذ کرنا ہوگا، اور یہ پھر ہم گویا کہ محبت رسول کے تقاضے بھی پورے کرنے والے کہلائیں گے۔ بلکہ وہ سان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ اولیاء کرام، اور وہ اولیاء کرام اس لیے سنت پر عمل کرتے کہ یہ حضور کی سنت ہے، اور ہم جیسے بے عملوں کے بارے میں بھی یعنی کہا کہ آج کی یعنی جو کیفیت ہے کہ لوگ بعض کا سنت کو اس لیے چھوڑ دیتے کہ یہ سنت ہے، یعنی یہ کہنے کے بعد اس کو ترک کر دینا، اور یہ کئیوں کی یہ کیفیت اس طرح کی یہ بن جاتی، یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں جمیل صاحب اس حوالے سے، آپ کچھ آخری پیغام؟
نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ایک عاشق رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سنتوں پہ عمل کرے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے ہوئے بعض اعمال فرض ہیں، بعض واجب ہیں، بعض کا درجہ سنت موقعہ، غیر موقعہ اور مستحب تک آتا ہے، لیکن ایک عاشق جب اس کام کو کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر یہ فرق، اگرچہ فقہی اعتبار سے جو فرق ہیں، ان فرقوں کو تسلیم کرتے ہوئے جہاں معاملہ عمل کی جانب ہوگا تو وہ عمل میں سست نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عمل میں لاتا ہے، بلکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مخلوق، عوام، امتی سنت رسول سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کو سنت رسول کے قریب کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا اپنی سنت زندہ کرنے والے شخص کے بارے میں، فرمایا میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا فعمل بہا الناس، اور اس کے زندہ کرنے کے بعد اب لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو فرمایا کان لہ مثل اجری من عمل بہا، تو اب جو اس کی ترغیب دلانے کے بعد، اس کے سنت کا احیاء کرنے کے بعد اس سنت پہ عمل کریں گے، ان سب کے اعمال کا اجر اس کو ملے گا، لا ينقص من اجورهم شيئا، اور ان نیک سنت پہ عمل کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں۔
کیا شان کریمی ہے، سبحان
اللہ۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمایا گیا جس نے میری ایسی سنت کے جو فوت ہو گئی ہو، جس پہ لوگوں نے عمل ترک کر دیا ہو، جب اس سنت کو کوئی زندہ کرے گا فلہو اجر مئت شہید، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو ایک امتی کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اس دور میں بالخصوص سنتوں کو فوت کیا جا رہا ہے، کئی سنتیں لوگوں کے عمل میں اگر دیکھا جائے تو نظر نہیں آتی، تو ایک عاشق صادق، ایک محب صادق کی یہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں میں ان سنتوں کا احیاء فرمائے۔ تو الحمدللہ
ماشاءاللہ
اس دور میں ہم امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، بہت ساری سنتوں کا آپ نے احیاء فرمایا ہے، بہت ساری سنتیں جو لوگوں کے عمل میں نہیں تھیں لوگوں کو ان سنتوں کی طرف راغب فرمایا ہے، اور ان احادیث کریمہ میں جو فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں، الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ ان فضائل کے اللہ کے کرم سے حقدار ہیں۔
کیا بات ہے، اور ایک روایت میں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا،
سبحان اللہ،
عرش کا سایہ بھی اس خوش نصیب کو وہ ملے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر بھی وہ عمل کیا جائے۔ سنت کا لفظ بڑا وسیع ہے، اس میں کئی اعمال ایسے جنہیں سنت کہا جاتا ہے لیکن درجہ وہ واجب کے اندر چلا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا سان صاحب تھوڑا سا ایک اس طرح کی کچھ چیزیں آپ وضاحت کر دیں، مطلب سنت داڑھی شریف بھی سنت ہے لیکن اس کا درجہ کیا کہلائے گا؟
دیکھیے ایسے موقع پہ جب کہا جاتا ہے نا داڑھی سنت ہے یا عید کی نماز سنت ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ثبوت ہے وہ سنت سے ہے،
ٹھیک،
یعنی بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو وہ فرض ہیں، جیسے وقوف عرفہ کے لیے آپ نے فرمایا تو وقوف عرفہ کے بارے میں فرمایا کہ الحج عرفہ, یعنی وقوف عرفہ جو ہے وہ حج اصل وہی ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے فرض ہوا. بعض چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ کرو تو وہ واجب قرار پاتی ہیں, لیکن وہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوتی ہیں تو بعض اوقات اس کو سنت کہہ دیتے ہیں, ورنہ حقیقتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ سنت سے ثابت ہے, جیسے قربانی ہے واجب ہے
بالکل
حناف کے نزدیک, لیکن کتابوں کے اندر بعض مقامات پر اس کو سنت لکھا ہوا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سنت سے ثابت ہے, عیدین کو سنت کہہ دیتے ہیں حالانکہ وہ واجب ہے, لیکن اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ سنت سے ثابت ہے. تو جہاں یہ بات کہی جائے گی کہ یہ جو چیز واجب ہو اس کو سنت کہیں, تو مطلب یہ کہ اس کا ثبوت یہ سنت سے ہے, نہ یہ کہ وہ چیز واجب نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اور پھر اسی کے مطابق احکامات اس پر آئیں گے. ظاہر ہے کہ جو شخص داڑھی کا تر کرنے والا ہے, اس کو منڈھانے والا ہے, ایک مٹھی سے کم کرنے والا ہے, گناہگار ہے, اسے بھی توبہ کر کے ذہن نصیب کے نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں اپنے چہروں پر وہ داڑھی سجائی جائے. حضور علیہ السلام کی سنت موقعہ بالکل فوقیت رکھتی ہیں, ترجیح ہے ان کی بیان کی گئی. ان کو ترک کرنے کی عادت بنانے والے کو گناہگار کہا گیا ہے, تو لہذا ان کو بالکل ترجیحی صورت میں فوقیت دیتے ہوئے بالخصوص ان پر عمل, ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی دیگر سنن مبارکہ جو ہیں ان پر بھی عمل کی نیت کی جائے. یہ سیرت جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ کو ایسی علم میں بھی اضافہ ہوگا. مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے سنتیں اور آداب, یہ اپنے پاس کتاب رکھیں تو اس میں کئی ایسی چیزیں, ہر چیز اس میں سنت ہو اس طور پر نہیں, لیکن کئی ایسی چیزیں جو باقاعدہ سنت ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں جو مستحب میں آتی ہیں, آداب کے اندر آتی ہیں. یہ ایک ایک آپ ٹاپک پڑھتے جائیں گے, ایک ایک اس کا باب, تو انشاءاللہ کئی چیزیں ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, عشق رسول محبت رسول کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کے بھی ہم کو توفیق عطا فرمائے.
آمین, آمین.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی, صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.